السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں آج کے موضوع میزبان بہجت کے ساتھ. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل اور ہمارے ساتھ انجینئرز ہیں رشاد سمیت اور راب میکلین. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آپ لاگ ان کیجئے, اس کے بعد بائیں ہاتھ پر آپ آڈیو سٹریم کا آئیکن دیکھیں تو اس کو کلک کیجئے, جس سے براہ راست ہماری یہ نشریات آپ سن سکیں گے. یہ پروگرام آپ کو فیس بک پر اور ٹویٹر پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے اردو وی او اے ڈاٹ کام پر بھی آپ اس پروگرام کو سن سکتے ہیں. تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ آج ہمارے پروگرام میں کون کون سے موضوعات ہیں. ایران کے جوہری مذاکرات اور نائجیریا میں انتخابات ہو رہے ہیں. پھر ہم یمن کی صورتحال پر بات کریں گے. عرب لیگ کا سربراہ اجلاس ہوا جس میں ایک مشترکہ فورس بنانے کی بات کی گئی, اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے, کیا مشرق وسطی کا منظرنامہ کچھ تبدیل ہونے جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں آج کے پروگرام میں ہم شامل کریں گے, آپ کے ساتھ بات کریں گے, اپنے ماہرین سے رائے لیں گے, اور اس کے بعد ہم پھر پاکستان اور ساؤتھ ایشیا کے کچھ امور پہ بات کریں گے. وہ بھی جڑی ہوئی ہے, پاکستان کا ایک وفد آج سعودی عرب کے دورے پر گیا ہے جس میں کلیدی رہنما ساتھ گئے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کی پوزیشن کیا ہے, کیا یمن میں لڑائی کے لیے سعودی عرب کے اتحاد میں شامل ہونے کے لیے فوجی بھیجنے کی صورتحال کیا رہے گی, پاکستان کا موقف کیا ہے, مختلف طرح کی چیزیں آپ سن رہے ہیں, خبروں میں دیکھ رہے ہیں, لیکن پاکستان کی طرف سے ابھی اس بارے میں جو کہا گیا وہ آپ کو ہم پروگرام میں سنوائیں گے. اور اس کے بعد آخر میں ہم بات کریں گے شمالی وزیرستان کی, جہاں پر دوبارہ پناہ گزینوں کی واپسی کا عمل شروع ہو گیا ہے, چار مرحلوں میں مکمل ہوگا, اس بارے میں ہم بات کریں گے. اور آخر میں ہم آپ سے بات کریں گے بابری مسجد کے انہدام کے بارے میں. بہت سی خبریں مختلف وقتوں میں آتی رہیں, کبھی ایک عدالت کی طرف سے فیصلہ آتا ہے, ایک عدالت کی طرف سے جن لوگوں پر کوئی مرد الزام ٹھہرایا گیا اس میں ان کو بری کر دیا جاتا ہے, اور اس طرح اب پھر بھارت کی ایک عدالت نے ایل کے اڈوانی اور منوہر جوشی سمیت کوئی 18 افراد ہیں جن کو نوٹسز جاری کیے ہیں, اور ان کو ایک مہینے کا وقت بھی دیا ہے کہ وہ اس بارے میں اپنے جواب داخل کرائیں. تو یہ کچھ موضوعات ہیں. تو آئیے اب ہم بتاتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ تجزیہ کار کون کون ہیں. لندن کے کنگز کالج سے سینئر ریسرچر ہیں سنگین شاہ, ہمارے ساتھ دیں گے, اور اس کے علاوہ بفلو یونیورسٹی سے پروفیسر فیضان حق, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پاکستان سے بریگیڈیئر ریٹائر فاروق حمید خان. فاروق حمید خان وہ نام ہے جن کو آپ انگریزی کے مختلف روزناموں میں ان کے آپ کالم پڑھتے ہیں, اس کے علاوہ ان کو مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر ہم یاسمین علی کو لیں گے, آتھر ہیں, بلاگر ہیں, اور اس کے علاوہ لکھتی ہیں مختلف موضوعات پر, اور ویسے پروفیسر آف لا ہیں. اور شمع ہے, شمع جنیجو لندن سے, جو کہ اسٹریٹجس اینالسٹ ہیں اور بہت سارا کام کرتی ہیں, خاص طور سے یمن کی سچویشن کے بارے میں وہ کام کر رہی ہیں. اقوام متحدہ کے ساتھ کسی وقت میڈیشن کی کوشش کے لیے بھی ان کا انٹرنشپ بھی ہوتی رہتی ہے. تو آج ان سے بھی بات کریں گے کہ ان سارے بحرانوں کے بارے میں جب ایک خاص طرح کا ہم کوئی حل لینا چاہتے ہیں تو اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے. تو آئیے پہلے اپنے مہمانوں کا ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سنگین شاہ, پروفیسر فیضانک. ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں کسی جامع سمجھوتے کے لائے عمل کو طے کرنے کے لیے, جیسا کہ ہمارے سننے والے بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے جو مستقل ارکان ممالک ہیں ان کے ساتھ ساتھ جرمنی شامل ہے ان مذاکرات کے اندر, اور لوزان سوئٹزرلینڈ, وہاں پر وزرائے خارجہ کا اجلاس ہو رہا ہے ان سارے ملکوں کے. تو ابھی تک آج منگل ہے, 31 مارچ ہے, 31 مارچ کی نصف شب تک ایک ڈیڈ لائن تھی کہ کم سے کم جو جامع سمجھوتا جس کے لیے جون کا وقت ہے, اس سمجھوتے کم سے کم خد و خال کچھ واضح ہو جائیں گے, اور یہ پتہ چل جائے گا کہ کچھ ایسا لایا عمل طے کر لیا گیا ہے جس پر آگے چل کر کام ہوگا اور کچھ مصالحت اور کچھ سمجھوتا طے پانے کی امید ہوگی. اب اس سلسلے میں مختلف طرح کی صورتحال ہے, کچھ جو وزرائے خارجہ ہیں انہوں نے امید کا اظہار کیا ہے, کچھ نے محتاط اندازے سے بات کی ہے, تو لیکن اس میں ایران کے کلیدی مذاکرات کار اور نائب وزیر خارجہ ہیں عباس عرقچی, وہ کیا کہتے ہیں, آئیے آپ کو وہ سنواتے ہیں.
من به شخص امشب رو بعید میدونم, ولی از فردا به بعد ممکنه که به این نقاط برسیم یا به نتیجه برسیم که عملی نیست و مذاکرات.
وہ کہتے ہیں کہ ان کا ذاتی طور پر خیال یہ ہے کہ یہ امکان نہیں ہے کہ آج رات کسی سمجھوتے پر پہنچا جا سکے, لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کل کوئی اتفاق رائے ہو جائے, اور کہتے ہیں کہ یہ بھی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ سمجھوتا ممکن نہیں, اور اس طرح مذاکرات بالکل ایک مختلف نہج پر آ جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ امید یہ ہے کہ کل یا پرسوں شاید کچھ سمجھوتا طے ہو جائے. تو اس طرح کی صورتحال ہے, کچھ امید ہے, کچھ امکانات کی بات کی گئی ہے. اور سنگین شاہ صاحب, آپ یہ فرمائیے گا, مذاکرات کی اس موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے, اس وقت جو ساری کی ساری صورتحال ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی نوعیت کا جو لایا عمل ہے جو کہ جامع سمجھوتے کے لیے ضروری تھا اور جس کے بارے میں توقع کی جا رہی تھی, وہ ممکن ہو سکے گا؟
جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے. ان مذاکرات کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک تو وہ انتہائی بنیادی اور مہم اہمیت کے عامل جو بے نکات ہیں, یہ نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ایران سے یہ جو سینکشنز ہیں یہ کب ختم کی جائیں اور کتنی جلدی ختم کی جائیں. یہ ایک بنیادی نقطہ ہے جو کہ اس ساری نیگوشیشنز کے درمیان میں اٹکا ہوا ہے. اس کے اوپر ابھی تک کوئی مفاہمت یا کوئی اس سے کوئی روڈ میپ ابھی تک سامنے نہیں آیا. تو اس بنیادی نقطے کا ابھی تک کوئی جواب موصول نہیں ہوا. باقی جو نقطے ہیں کہ کرنا چاہیے, کیسے کرنا چاہیے, کہاں تک جانا چاہیے, اور جو باقی جو سیکنڈری لیول کے جو نقطے ہیں ان کے اوپر کافی حد تک کام ہو چکا ہے اور کافی حد تک مفاہمت پائی جاتی ہے دونوں ملکوں کے بیچ میں.
لیکن سنگین شاہ صاحب, ایک یہاں پہ ایک اور بھی بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ تین معاملے ایسے ہیں جس میں, جیسا کہ آپ نے کہا کہ پابندیاں کب اور کیسے اٹھائے جائیں, دوسری یہ ہے کہ یہ معاہدہ کتنی مدت طویل کا ہوگا, تیسرا یہ ہے کہ اگر کسی بھی طور پر ایران کبھی خلاف ورزی کرتا ہے جو کہ اس پر پابندیاں لگائی گئی تھیں یا اس سمجھوتے کے تحت جو شرطیں عائد ہوتی ہیں, تو اس صورت میں کیسے اور کس طرح سے پابندیاں دوبارہ لاگو کی جائیں گی. یہ تین چیزیں ہیں جو کہ بہت اختلافی نکات ہیں. ان سب کے بارے میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی مصالحتی راہ سامنے آ جائے گی؟
ان تینوں چیزیں جو ہیں ان کا بنیادی نقطہ ایک ہے, وہ یہ ہے کہ کب اور کیسے یہ سینکشن ہٹائی جائیں گے. آبویسلی اگر ہم ایک پروسیس شروع کرتے ہیں تو اس پروسیس کو شروع کرنے کے لیے دو فریقین ہیں. ایک وہ پروسیس, ایک نے سینکشنز لگائی ہوئی ہیں اور دوسرے کے اوپر یہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں. جس کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے سے سینکشنز ہٹائے, اور جو دوسرا گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں ہم اس میں راضی ہیں کہ یہ سینکشن آپ سے ہٹائی جائیں گی, مگر آپ کو یہ اقدامات کرنے ہوں گے. تو اس جگہ کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو پہلے نقطہ یہ ہے کہ ہم یہ سینکشن ہٹائیں اور کن بنیاد کے اوپر ہٹائیں. تو میری بنیاد ایک یہ ہے کہ ایران کہہ رہا ہے کہ ہم یہ نیوکلیئر انریچمنٹ نہیں کریں گے اور ہم نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنائیں گے, اور اس کو انشور کرنے کے لیے ایک روڈ میپ جو ہے وہ P+5 ہمارے کی طرف سے دیا گیا ہے. اس روڈ میپ میں کچھ انسینٹیوز ہیں, اور اگر اس روڈ میپ کے اوپر عمل نہ کیا گیا تو پھر اس کی کچھ وہ بھی ہیں جو کہ پینلٹیز بھی ہیں جو کہ ایران کے اوپر نافذ ہوں گی. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران کی طرف سے جو انسینٹیو تھے کہ سینکشنز کو ہٹایا جائے اور کب ہٹایا جائے, اس کے اوپر ابھی تک کوئی مفاہمت نہیں ہوئی. باقی جہاں تک بات ہے کہ ایران اگر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نیوکلیئر ہتھیار بنائے یا نہ بنائے, ایران کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں بنانا چاہتے, ہماری صرف انرجی کے ریلیٹڈ یہ پروگرام ہے, اس کے اوپر ان کی طرف سے اتفاق ہے. اب صرف وہ ان کو جو کہتے ہیں وہ کلیئرٹی دی جائے گی, P+5 ممالک کو ایک ریجیم ترتیب دی جائے گی جس کے تحت ان کی انسپیکشنز ہوں گی, اور جہاں کہیں بھی کسی بھی انسپیکشن میں ایسے کوئی ان کو کچھ اگر ایسا نظر آئے جس میں ان کو یہ فہم ہو کہ ایران جو ہے اپنے اس روڈ میپ کے اوپر نہیں چل رہا, تو پھر سینکشنز ڈیلے ہو سکتی ہیں. مگر اس وقت ایران جو چاہتا ہے کہ سینکشنز جلد از جلد ہٹائی جائیں, اور P+5 ممالک جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کم از کم 10 سال تک یہ سینکشنز جو ہوں گی کسی نہ کسی صورت میں لاگو ہوں گی اور آہستہ آہستہ ہٹائے جائیں گی. یہ ان سب مسائل کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک انٹرنل مسئلہ ہے ان سارے نیگوشیشن کا. انہیں نیگوشیشنز کے پھر ایکسٹرنل مسائل بھی ہیں. اگر یہ نیگوشیشنز اس وقت کامیاب نہیں ہوتے تو پھر ایران میں جو کہ اس وقت ایک ایسی حکومت ہے جو کہ کوشش کر رہی ہے کہ ان مسائل کو حل کیا جائے, شاید وہ پھر حکومت میں نہ رہ سکے, اور اس کے بعد کوئی
معاملہ مشکل ہو جائے گا.
حکومت معافی چاہتا ہوں
جی, معاملہ مشکل ہو جائے گا پھر, ظاہر ہے کہ
معاملہ مشکل ہو جائے گا. اور یہاں تک یہ بات اوباما صاحب نے بہت کلیئرلی کہہ دی تھی کہ جب امریکہ کی طرف سے کنزرویٹو نے جو خط لکھا تھا اس کو انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کی طرف سے جو کنزرویٹو ایلیمنٹ ہے وہ ایران کی کنزرویٹو ایلیمنٹ کی خدشات کو اور ان کی جو مقاصد ہیں ان کو تقویت
پہنچا رہا ہے. اس میں ہم بات کرتے ہیں جی, امریکہ کے بارے میں بات آئی ہے تو ہم بات کرتے ہیں پروفیسر فیضان سے. پروفیسر فیضان, ابھی جس طرف سنگین شاہ صاحب نے اشارہ بھی کیا ہے اور جو کہ ایران اور امریکہ میں داخلی سطح پر جو مخالف رویے بھی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آج یہ سمجھوتا یا لائے عمل یا اس کا خاکہ جو بھی ہونا چاہیے تھا اگر وہ طے نہیں پاتا تو اس کے اثرات کہاں تک اور کتنے دور رس ہوں گے؟
جی, سب سے پہلے تمام بہن بھائیوں کو بہت سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی ایمان میں رکھے. اصل میں امریکہ اور جو ایران ہیں وہ دونوں ہی ریس کر رہی ہیں وقت کے ساتھ, کیونکہ پریزیڈنٹ اوباما کی پریزیڈنسی جو ہے وہ دو سال میں تقریباً ختم ہونے والی ہے, اور اس کے بعد ایران جو ہے اس کے پاس جو اس نے پتے کھیلے ہیں یا جس طرح وہ اپنی اسٹریٹجی بنا رہا ہے مڈل ایسٹ میں, کہ عراق میں, سیریا میں, یمن میں اور دوسری جگہوں پہ جو انہوں نے ایڈوانسز کیے ہیں اس کی بھی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے, اور یہ اب یہ دیکھنا ہے کہ پہلے کون بلنک کرتا ہے. اس سلسلے میں جو رول یہاں کی کانگریس نے اور سینٹ کے جو میجورٹی ریپبلکنز یا کنزرویٹو ایلیمنٹس ہیں انہوں نے پلے کیا, انہوں نے اپنا جو اندرونی انہوں نے امریکہ کا جو بین الاقوامی تشخص ہے اس کو ذہن میں نہیں رکھا, انہوں نے 2016 کے جو الیکشنز ہیں ان کو ذہن میں رکھ کے وہ خط لکھا تھا, اور یہ بات ایرانی بھی جانتے ہیں اور امریکی بھی جانتے ہیں. اس وقت اگر پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ بات چیت کرنے کا یہ موقع اگر ایران گوا دیتا ہے تو ان کے پاس اگلے 3 سے 4 سال تک کوئی اور راستہ نہیں رہے گا, اور اس سے جو ان کے اندر کی ڈس انٹیگریشن ہے جو ایران میں ہو رہی ہے, جو اندر کی چپکلش وہاں پر بڑھ رہی ہے, خاص کر ینگر جنریشن کی جو ڈس سیٹسفیکشن ہے رولنگ الیٹ کے ساتھ, وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی. اور ایران کو معلوم ہے کہ یہ ان کے پاس کچھ مہینے نہیں تو 1 سال سے زیادہ کا وقت نہیں ہے یہ کام ختم کرنے کے لیے. اور دوسری طرف جو ایران نے ایڈوانسز کیے ہیں اس میں امریکہ اور اس کے ساتھ سعودی عربیہ جو ہے اس نے یہ جو فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے ایران کے انفلوئنس کا, کہ اب ہم بیٹھے نہیں رہیں گے اور نہ ہی ہم کسی پہ ڈپینڈ کریں گے. یہ ایک بات یہ ہے کہ جو ایران کی ایکسپائری ڈیٹ ہے ان کے انفلوئنس کی مشرق وسطی میں وہ بھی قریب آتی جا رہی ہے, تو اگر یہ فیصلہ نہیں کر پاتے تو ان کا نقصان دونوں کو ہوگا, مگر سب سے زیادہ اس کا نقصان ایران کو ہوگا.
سنگین چاہ صاحب ایک کوئک کامنٹ کریے گا نائجیریا کے انتخابات کے بارے میں, اس پر بھی بڑی نظر لگی ہوئی ہے, اور امریکی وزیر خارجہ جان کیری اور برطانوی وزیر خارجہ فلپ ہیمنڈ نے بھی اس تشویش کا یا تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ ممکن ہے کسی طرح کی کوئی سیاسی مداخلت اس کے اندر ہی ملک کے اندر ہو. تو لیکن وہاں پر کیا ہے کہ جو موجودہ صدر ہیں گڈ لک جوناتھن اور ان کے جو مد مقابل ہیں وہ سابق فوجی حکمران ہیں محمد بہاری. تو لیکن پتہ یہ چل رہا ہے اب جو گنتی شروع ہوئی ہے کہ اس میں محمد بہاری کو کافی کامیابی حاصل ہو رہی ہے اور کچھ سٹیٹس میں وہ کافی آگے ہیں. اگر وہ جیت جاتے ہیں اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ عوام نے واقعی ان کو منتخب کیا ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے کہ نائجیریا میں ایک سابق فوجی حکمران کو عوام دوبارہ چاہتے ہیں؟
اس کی ایک بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ گڈ لک جوناتھن جو ہیں وہ بوکو حرام کی ملٹنسی کے خلاف لوگوں کی نظروں میں ناکام ہو گئی ہیں. انہوں نے ملک میں امن و امن قائم نہیں کر سکے, اور جہاں تک سارا کا سارا نائجیریا ہے وہ ایک دہشت کی حالت میں ہے بوکو حرام کی کارروائیوں کی وجہ سے. جہاں تک محمد بہاری کا تعلق ہے, ان کی 1983 سے لے کر 1985 کے درمیان میں جو حکومت رہی ہے وہ بھی ایک طرح کے, اگر ہم کہنے تو ایک طرح کے غیر مذہبی طور پہ طالبان کی سی حکومت تھی. وہ جو اگر کوئی ایسا حکومت کا کارندہ جو کہ اپنی نوکری کے اوپر لیٹ آتا تھا وہ اس کو مرغا بنا کر اسے چھلانگے لگواتے تھے. اگر کوئی 17 سال سی عمر کے تو زیادہ کا آدمی کا بچہ امتحان میں نقل کر لے کرتے ہوئے پکڑا جاتا تو اس کو 21 سال تک کی سزا دی جا سکتی تھی. تو ان کا 1983 سے لے کر 1985 تک کا جو دور تھا وہ ایک بہت سخت حکمران کے طور کا دور تھا, اور اس وقت ابھی نائجیریا کی عوام یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو اسی طرح کا ایک سخت حکمران چاہیے جو کہ نائجیریا کے اندر امن و امان کی صورتحال کو بحال کر سکے. تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے محمد بہاری صاحب کو فتح مل رہی ہے, اور یہی ان کی الیکشن کا ایک بنیادی کلیدی رول بھی تھا اور کلیدی نقطہ بھی تھا.
اب ہم یمن کی بات کرتے ہیں. یمن آج ہمارا کافی بڑا موضوع ہے کیونکہ پاکستان سے بھی جو ہم نے مختلف موضوعات ہیں ان کا تعلق کسی نہ کسی حد تک یمن سے جڑا ہوا ہے, کیونکہ پاکستان کی کلیدی قیادت جو ہے وہ سعودی عرب کے دورے پر آج روانہ ہو چکی ہے. لیکن اس وقت ہم جو یمن کی اس وقت کی صورتحال ہے, ادھر ایران کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران وہاں پر یمن میں جو ہوتی باغی ہیں ان کو ہتھیار بھیجتا ہے. آج ایران نے واضح طور پر اس بات سے اختلاف کیا ہے, ان خبروں کو ان اطلاعات کو مسترد کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم امدادی چیزیں تو بھجواتے ہیں یمن میں لیکن ہم ہتھیار نہیں دے رہے باغیوں کو. اور ادھر یہ ہوا ہے کہ سعودی عرب کی قیادت میں جو قائم ہے اتحاد, اس کی وجہ سے فضائی حملے بھی ہو رہے ہیں. کل ایک کیمپ پر بمباری ہوئی جس کی وجہ سے متعدد افراد کی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں. تو بہت ساری گھمبیر صورتحال ہے کہ ایک مقابلہ کرنے کے لیے جو مختلف طرح کا سیناریو وہاں پر بن رہا ہے. تو اس موجودہ صورتحال میں سنگین شاہ صاحب آپ مجھے بتائیے گا کہ سعودی عرب کی قیادت میں اتحاد جو کہ ظاہر ہے کہ سنی ملکوں کا ہے اور ایران کی طرف سے شیعہ باغیوں کی مبینہ امداد کی اطلاعات, کیا یہ معاملہ ہم یہ سمجھ نہیں سکتے کہ واضح طور پر کچھ فرقہ وارانہ رنگ اختیار کر رہا ہے؟
یہ جو ہے جنگ جو ہے اب تک ایک ڈھکے چھپے انداز سے ہو رہی تھی گلف میں. عراق میں جو ایران کو جو فتح ملی صدام حسین کے جانے کے بعد, اور اس کے خلاف جو اسی طرح جو بحرین میں اب جو حالات ہیں جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ 70% تک کی آبادی جو ہے وہ شیعہ ہے, وہاں پہ جو حالات چل رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ سیریا کے جو حالات ہیں, لبنان میں جو ہیں, اور اب جو ایک نیا چیپٹر کھلا ہے یمن میں, تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ایران جو ہے اس خطے میں ایک منی سپر پاور کے طریقے سے ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور جہاں تک ایران کی نیوکلیئر پاور کا تعلق ہے, وہ نیوکلیئر پاور سے امریکہ اتنا خوف زدہ نہیں ہے, اور اگر اسرائیل خوف زدہ بھی ہے اس کے خوف کی کوئی اتنی ملٹرلی وجہ نہیں بنتی جتنا خوف سعودی عرب کو اور باقی گلف کے ممالک کو ہیں. تو جہاں تک اگر ہم ایران کی اس کو دیکھیں تو ایران نے اگر ہم دیکھیں انٹرنیشنلی ہمیشہ امریکہ کے اور اس کی پالیسیوں کا ساتھ دیا ہے. جب امریکہ نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا اس وقت ایران نے امریکہ کی بھرپور حمایت کی, اور کافی حد تک جو کہ ناردرن الائنس کے جنرل تھے ان کو ایران کی طرف سے مکمل اشورنس ملی تھی کہ وہ امریکہ کی مکمل حمایت کریں. جہاں تک عراق کا تعلق ہے, اس وقت بھی گراؤنڈ آفینسو جو ہو رہا ہے عراق میں وہ ایک ایرانی جنرل کی قیادت کے نیچے ہو رہا ہے, اور ایریل سپورٹ جو اس کو مل رہا ہے وہ اس کو امریکہ کی طرف سے مل رہا ہے. تو جہاں تک افغانستان اور عراق ہیں وہاں پر ایران نے امریکہ کی حمایت کی ہے, اور بحرین میں بھی ایران نے کوئی اسلحہ یا ہتھیار جو ہے بحرین کے جو پروٹیسٹرز ہیں ان کو نہیں دیا, اور نہ ہی ایسا کہیں دیکھنے یا سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے یمن میں کسی کو ہتھیار دیے ہوں. ہتھیار کی جہاں تک تعلق ہے وہ صرف انہوں نے سیریا میں اور لبنان میں دیا ہے جہاں پہ ان کی حمایت کھلم کھلا طور پر نظر آ رہی ہے. جہاں تک ایک سیکٹیرین کلیش کا تعلق تھا, یہ کلیش تو امریکہ کے خلاف اتنا نہیں ہے جتنا کہ یہ جنرلی سیکٹیرین ہے, اور یہ ایک سعودی عرب کی قیادت کے نیچے ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا کہ کنسالیڈیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا, اور اب اس نے کھلم کھلا صورتحال یہ شکل یہ اختیار کر لی ہے کہ سعودی عرب نے اب جہاں پہ ابھی ایک حکمران بھی بدلا ہے اور نئے حکمران نے آ کے صاف طور پر واضح کر دیا ہے کہ یہ جنگ امریکہ اور ایران کے درمیان میں نہیں ہے, یہ جنگ سعودی عرب اور ایران کے درمیان میں ہے, اور وہ امریکہ کی سپورٹ کے اوپر مطمئن نہیں نظر آتے, اس لیے اب انہوں نے ایک اپنی ریجنل جو کوآپریشن تھی وہ بڑھانے کی کوشش کی ہے, اور انہوں نے ایک ریجنل فورس بھی مرتب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک آخری نقطہ کرتا جاؤں گا, اگر آپ قریبی دنوں میں ترکی کے صدر کی جو اگر آپ ایک اسٹیٹمنٹ دیکھیں, انہوں نے ایران کو بہت گہرے انداز سے کریٹیسائز کیا ہے, اور انہوں نے ایران کو متنبہ کیا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ میں اپنی ڈومینیشن کو کم کرے, اور یہ صرف سعودی عرب کی آسات کے اوپر ایران کی کارروائیاں سوار نہیں ہیں بلکہ مڈل ایسٹ کے سارے ممالک جو ہیں وہ ایران کی ایکسپینشنسٹ کارروائیوں سے متنفر نظر آتے ہیں.
اچھا شکریہ سنگین شاہ صاحب. پروفیسر فیضان, یمن کی موجودہ صورتحال کو اگر ہم دیکھتے ہیں, یہاں پہ ایک طرف قبائلی ڈھانچہ ہے, دوسری طرف سابق صدر صالح کی وفادار ملیشیا سے ہیں, پھر اس کے بعد ہوتی شیعہ باغی ہیں, پھر موجودہ صدر عبدالرب منصور ہادی کی حامی فوجی ہیں, یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ برسرے پیکار بھی ہیں, کیا یہ صورتحال آپ کو خانہ جنگی کی طرف جاتی نظر آتی؟
جہاں تک یمن کا تعلق ہے تو یمن کسی نہ کسی حالت میں ایک خانہ جنگی کی صورتحال کے یا تو قریب رہا ہے یا ہوتی رہی ہے, اور یہ جو موقع اس وقت آیا ہے جس میں سعودی عرب, ایران اور یمنی جو قبائلی علاقے ہیں وہ سب ایک دوسرے سے نبرد آزمان نظر آتے ہیں, اس بات کی نمازی ہے کہ ایک تو بات ہے کہ سعودی عرب نے ایک لکیر کھینچی ہے جس کو نا ریت میں سینڈ میں ایک لکیر کھینچتی ہے کہ اس سے زیادہ ہم برداشت نہیں کریں گے ایران کا سو رسوخ بڑھتا ہوا مشرق وسطی میں, اور یہ امریکہ کے لیے انہوں نے ایک پیغام بھیجا ہے کہ آپ کو چاہے جتنی بھی نیوکلیئر ٹیکنالوجی ایران کی بادت کرتی ہو اور اس کے لیے آپ کچھ بھی کنسیشن کرنا چاہیں, لیکن آپ ہمارے جو انٹرسٹ ہیں, مفادات ہیں, اس کو داؤ پر نہیں لگا سکتے. اس میں ایران کی جو ایکسپینشنسٹ جیسے ابھی ہمارے بھائی نے بھی ذکر کیا, کی جو ایکسپینشنسٹ ان کے ایمبیشنز ہیں, ان کے جو یہ اسٹریٹجیز ہیں, اس کی وجہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ ترکی, افغانستان اور جو دوسرے ممالک ہیں وہ اس بات سے وہ متفکر ہیں اور وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ ایران کی اتنی بڑی طاقت نہ بن جائے جس کو قابو میں نہ کیا جا سکے. ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ایران کے جو سپریم کمانڈر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ مشرق وسطیٰ کے اتنے جو دارالحکومت ہیں وہ میری جیب میں ہیں, اور اس میں انہیں سنا کا بھی نام دیا جو کہ یمن کا دارالحکومت ہے.
اچھا,
اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے, اور ایران کی ایکسپائری ڈیٹ جو ہے سلسلے میں قریب ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے, کیونکہ یہ جو جیسے ابھی آپ نے بتایا ہمیں کہ پاکستان کا ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن جو ہے وہ سعودی عرب گیا ہے, اور اس کے بعد ترکی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ کنسرن ہے ایرانین انفلوئنس کے بارے میں. تو یہ ایک ایران, ایک پاکستان, سعودی, ٹرکش, ایک قسم کی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوگی جس سے ایران کو کرٹیل یا کنٹین کرنے کی کوشش کی جائے گی, کیونکہ پاکستان کو بھی ایران پر بہت اعتراضات ہیں اور پاکستان کو شکایتیں ہیں کہ ایران نے پاکستان کے اندر بھی دخل اندازی کرنے کی کوشش کی.
شکریہ پروفیسر فیضان. اب یہ ایک اس سیگمنٹ میں جو مشرق وسطیٰ کی حمایت سیگمنٹ ہے اس کا یہ ایک آخری سوال ہے, اور سنگین شاہ صاحب آپ سے اور پروفیسر فیضان آپ سے ایک کوئک کامنٹ اس ایک چیز کے اوپر مجھے چاہیے کہ عرب لیگ کا اجلاس جو ہوا اس میں مشترکہ فورس بنانے کی بات کی گئی ہے جس پہ کوئی 40,000 فوجی ہوں گے, اور اس کے علاوہ یہ بھی ہوگا کہ اس میں ہتھیار بھی ہوں گے, ہیلی کاپٹر بھی ہوں گے, جہاز بھی ہوں گے. اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں خطے کے اوپر؟ ایک کوئک کامنٹ سنگین شاہ صاحب آپ دیجیے اور ایک کوئک کامنٹ فیضان آپ دیجیے گا.
جی, جہاں تک اس کے کافی بہت خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں. اگر سعودی عرب کو یہ اجازت ہے کہ وہ کسی ملک میں اپنی فوجیں ایک سنی حکومت کو بحال کرنے کے لیے داخل کر سکے, تو پھر شاید ایران کو بھی یہ اجازت ہو کہ وہ حوثی ملیشیا کی امداد کے لیے اپنی فوجیں اندر داخل کر سکے. جہاں تک تعلق ہے طاقت کے ذریعے اپنی من منوانی کرنے کا, تو میرے خیال میں اس کے بہت سنگین نتائج نکل سکتے ہیں. اگر سعودی عرب چاہتا ہے کہ وہ ایران میں, سوری یمن میں, اگر کوئی کسی صدر کی حمایت کرے تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ اس کو ایک سٹینڈ آف طریقے کے ساتھ کرے. اگر زیادہ سے زیادہ ملٹری انٹروینشن ایریل بمبارمنٹ تک ہو سکے تو بہتر ہے. جہاں تک فوجیں داخل کروانے کا تعلق ہے تو پھر شاید یہ اس کے نتائج بہت خراب نکلیں. حالانکہ یمن میں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوگی. یمن میں اس سے پہلے جو ہیں وہ عرب فوجیں داخل ہوئی تھیں, اور جہاں اس وقت جب پہلے شمالی اور جنوبی یمن کے بیچ میں جو کہ کمیونسٹ یمن تھا اور دوسرے یمن کے درمیان میں جو تھی عمان کی, سلطان آف عمان نے فوج لے کر گئے تھے اور انہوں نے یمن کو دوبارہ یونائٹ کیا تھا. اس کی پریسیڈنس موجود ہے, مگر ان سیناریو میں شیعہ سنی کے بیچ میں کو موضوع بنا کے اگر اس میں فوجی مداخلت کی جائے تو اس کے نتائج بہت مشکل اور بہت گمبھیر نکل سکتے ہیں, کیونکہ اب یہ مرض جو ہے سارے خطے میں پھیل سکتا ہے. ہر ملک میں موجود شیعہ جو ہوں گے پھر شاید وہ یہ محسوس کریں, انکلوڈنگ پاکستان, کہ ان کے اوپر سنیوں کی ایک حکومت ہے جو کہ وہ اپنی حکومت طاقت کے بل بوتے کے اوپر ان کے اوپر نافذ کرنے کے لیے تیار ہیں.
فرقہ وارانہ جذبات کو مزید ہوا مل سکتی ہے. پروفیسر فیضان آپ ایک کوئک کامنٹ کریے, کیونکہ ہمارے دوسرے ماہرین ہیں اور تجزیہ کار ہیں وہ آن لائن ہیں ہمارے ساتھ, اور ہم اپنی دوسری سیگمنٹ کی طرف چلنا چاہتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ عرب لیگ کے اجلاس میں جو طے پایا ہے کہ یہ 40,000 افراد پر مشتمل فوج بنائی جائے گی, جیسا کہ ابھی سنگین شاہ صاحب نے اس کا نقشہ کھینچا ہے, آپ کے خیال میں اس کے اثرات کیا ہوں گے دورس؟
جی, اس میں یہ ہے کہ جو علاقائی ریئیکشن ہے گلوبل یا دنیا کے ہوتے ہوئے معاملات میں, یہ ایک رسپانس بن چکا ہے. افریقہ, جو افریقنز ہیں ان کی اپنی پین افریقن فورس ہے, وہ اسی طرح جو نیٹو ہے, اس کا یورپین یونین ہے, یہ اب عرب ممالک جو ہیں اگر وہ ایسا سوچ رہے ہیں تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ پہلے بھی مختلف علاقوں میں ہو چکا ہے. البتہ میں یہ ضرور کہوں گا, جو میرا کوئک پیغام ہوگا پاکستان میں سننے والے لوگوں کے لیے, کہ جو ممالک ہوتے ہیں ان کے مفاد ہوتے ہیں, اور مفاد کا مطلب جو ہے ہمیں غیر جذباتی طور پہ چیزوں کو سوچنا چاہیے. یہ شیعہ سنی کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا یہ دو طاقتوں کا مسئلہ ہے جو اپنا اثر و رسوخ قائم رکھنا چاہتی ہیں تاکہ ان کی جو طاقت ہے اس کو تقویت ملتی رہے. تو اگر ہم اس کو شیعہ سنی بنا کر ہم اپنے اندرونی معاملات میں داخل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا نقصان ہمیں ہی ہوگا، کسی اور کو نہیں.
بہت بہت شکریہ پروفیسر فیضان جہاں بفلو یونیورسٹی سے ہمارے ساتھ تھے، اور لندن کے کنگز کالج سے سنگین شاہ صاحب ہمارے ساتھ تھے. آپ لوگوں سے میری پھر بھی بات ہوگی، آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. اور اب آئیے ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کی اگلی سیگمنٹ کی طرف سے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جو کہ ہمارا اسٹیشن آئیڈیا، اور اس کے بعد ہم پھر آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں اپنے تجزیہ کاروں اور ماہرین سے پاکستان اور جنوبی ایشیا کے بارے میں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں آج کے موضوع، اور اب آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پاکستان اور جنوبی ایشیا کی ہماری سیگمنٹ ہے، اور ہم شروع کرتے ہیں یمن کی جنگ پر بات چیت کے لیے. پاکستان کا وفد سعودی عرب کے دورے پر چلا گیا ہے، اور یہ اعلی سطحی وفد ہے جو مشرق وسطی اور یمن میں جاری جنگ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے روانہ ہوا ہے. اس میں وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف، اس کے علاوہ مشیر خارجہ اور قومی سلامتی سرتاج عزیز، اس کے علاوہ ہیں چیف آف جنرل اسٹاف محمد اشفاق، اور پاکستان فضائیہ کے نائب سربراہ بھی شامل ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس وفد میں شریک ہیں. اس وفد کے جانے کے بارے میں کیا کہتے ہیں خواجہ آصف کی ہم بات آپ کو سنوائیں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی آپ سے ہم بات کر لیں کہ مختلف دنوں میں مختلف خبریں سامنے آتی رہیں خبر رسائی اداروں کی طرف سے بھی، جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان راضی ہو گیا اس کے بارے میں، لیکن پاکستان کا اپنا موقف کیا ہے، پاکستان کے وزیر دفاع اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ آئیے آپ کو خواجہ آصف کی یہ بات سنواتے ہیں.
پچھلے 4-5 روز سے ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، تو یہ ڈیلیگیشن وزیر اعظم صاحب نے جو بھجوا رہے ہیں اس مقصد کے لیے بھجوا رہے ہیں کہ جا کے بالمشافہ جا کے صورتحال کا جائزہ لیا جائے، جو بھی وہاں سے ہم ڈیولپ کریں گے وہ لے کے آئیں گے یہاں پہ. کیونکہ فیصلے جو ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہمارے آئینی ادارے ہیں، پارلیمنٹ اور باقی پاکستانی عوام کو اعتماد میں لے کے فیصلے کریں گے، اور پاکستان کا جو مفاد ہے وہ اولین ہے.
اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے یاسمین علی، ہم آپ کا تعارف پہلے سے کرا چکے ہیں، لندن سے ہمیں جوائن کریں اسٹریٹجس اینالسٹ ہیں شمع جنیجو، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید خان، وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تو آئیے ہم پوچھتے ہیں اپنے پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل صاحب سے کہ کیا بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بریگیڈیئر صاحب کی لائن ڈراپ ہوگی، ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ کوشش کر رہے ہیں انجم کے پھر ان سے بات کریں. تو دفاعی نقطہ نظر سے ہم بریگیڈیئر صاحب سے بات کرنا چاہیں گے، پہلے ہم یاسمین سے بات کرتے ہیں اور شمع سے. السلام علیکم جی. یاسمین آپ مجھے سن رہی ہیں؟ اچھا یاسمین صاحب یہ بتائیے گا پاکستان کا کردار کیا ہونا چاہیے یمن کی صورتحال کے تناظر میں، یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے. یاسمین آپ مجھے سن رہی؟
سب سے پہلے تو یہ
جی آپ کو بھی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی، بالکل آپ بات کیجیے.
ہیلو
جی بات کیجیے یاسمین، ہم آپ کو سن پا رہے ہیں. جی
جی دیکھیے جہاں تک تعلق ہے پاکستان کے کردار کا یمن کی صورت حالات میں، تو شروع میں کچھ ایسی خبریں آئیں میڈیا سے کہ پاکستان اس بات پہ متفق ہو گیا ہے کہ وہ آن گراؤنڈ ٹروپس یا جو یہ جنگ کی صورت حالات بن رہی ہے اس میں وہ
بھیج دے گا،
آپ کا ساتھ دے گا. یہ ایک بڑا نی جرک ریئیکشن ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب سے پاکستان کا ایک ڈپلومیٹکلی انٹرنیشنلی ایک الائے کا رہا ہے روم
یاسمین،
لیکن اس بات
یاسمین آپ کی لائن بہت خراب ہے. یاسمین آپ کی لائن بہت خراب ہے، آپ رکھیے. ہلو ہمارے پروڈیوسر آپ کو ہمارے پروڈیوسر آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں، آپ اپنا فون رکھیے گا. اتنی دیر میں ہم بریگیڈیئر خان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. بریگیڈیئر خان معاف کیجیے گا، آپ کی لائن بھی ڈراپ ہوتی گئی، آپ سے بات نہیں ہماری پراپر ہو پا رہی. تو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی طرف سے بہت ساری خبریں آئیں، ابھی ہم نے وزیر دفاع کا ایک بیان بھی سنوایا. تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر سعودی عرب پاکستان کی فوجی شرکت کا خواہاں ہے، اور کیا پاکستان اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے اس سے انکار کرنے کا متحمل ہو سکتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں، پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے ایک ہفتے میں جب سے یہ معاملہ پبلک ہوا، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی بالکل، آپ کو بالکل لائن کلیئر ہے. جی
تو پاکستان میں ایک بڑا اسٹرانگ پبلک اوپینین سامنے آیا ہے، چاہے وہ سول سوسائٹی ہو، چاہے سوشل میڈیا ہو، چاہے مین اسٹریم میڈیا ہو یا پولیٹیکل پارٹیز ہو، پولیٹیکل ڈویژن بھی سامنے آئی ہے جس میں اوور ویلمنگلی پاکستان میں جو اوپینین ہے اور سینٹیمنٹ، وہ کسی قسم کی پاکستان کی کوئی وہاں پہ سعودی عربیہ میں ٹروپس بھیجنا یا وہاں پہ کسی قسم کی انٹروینشن کرنا یا کسی بھی پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ کے ساتھ سائڈ لینا، تو یہاں تو ایک تو یہ صورتحال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے عوام بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو خود حالات جنگ میں ہیں، ہم تو خود 12 سال سے ایک وار آن ٹیرر والی جو آگ ہے اس میں اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسی صورتحال میں کیا یہ مناسب ہوگا کہ ہم کسی اور کی جنگ میں، کسی اور دس کی پاور پلے ہے اس میں ہم شامل ہو جائیں یا پوزیشن دیں؟ دیکھیے، آج بھی ایران نے جو ہم نے خبر پڑی یہاں پہ ڈان اخبار میں، ان کی فورن آفس نے ہمارے امبیسڈر کو بلا کے تہران میں اس سے ایک قسم کا ہلکا سا پروٹیسٹ بھی لانچ کیا ہے کہ ان خبروں کے بارے میں کہ پاکستان وہاں پہ کوئی ٹرپس بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت سینسٹو معاملہ ہے اور پاکستان میں اس کا اوپینین یہ ہے کہ جناب یہ کیبنٹ کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی کے لیول پہ پلیٹ فارم پہ ابھی تک کوئی میٹنگ نہیں ہوئی ہے، یہ اس پہ ڈسکس ہونا چاہیے. اس کے بعد آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے تاکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیا جائے کہ ایکچوئل صورتحال کیا ہے، سعودی ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہمارے کیا ارادے ہیں، کیا ہم ان حالات میں کچھ ایسا اپنی فورسز کو اسپیئر کر سکتے بھی ہے یا نہیں. اور تیسری بات ہے، سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جمہوریت میں تو پارلیمنٹ شوڈ ہیو دا لاسٹ سے. تو جب تک پاکستان کی پارلیمنٹ میں پھر ڈیبیٹ نہیں ہوتا، پاکستان کی پارلیمنٹ کو کانفیڈنس نہیں لیا جاتا، تو کیسے حکومت پاکستان جو ہے وہ فیصلہ کر سکتی ہے یا انڈیکیشن دے سکتی ہے؟ جس کو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے بہت پری میچورلی یہ باتیں کہنی شروع کر دی کہ ہم، وہ ٹھیک بات ہے ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ایک جذباتی لگاؤ ہے، پاکستان کے عوام ہم سمجھتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کبھی ایسی صورتحال ہوئی کہ وہاں پہ جو مکہ اور مدینہ جو ہمارے مقدس وہاں سائٹس ہیں، اگر خدا نہ خواستہ وہ تھریٹن ہوتے تو پھر تو ہر پاکستانی کہے گا، ہر شہری کہے گا کہ ہم وہاں پہ جانا چاہتے ہیں، ہم ان کا دفاع کریں گے. لیکن اس وقت ایسی صورتحال نہیں ہے، اس وقت سعودی عربیہ تھریٹن نہیں ہے، اس وقت تو ایک دوست ملک، ایک نیبر یمن جس کے ساتھ پاکستان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، یمن بھی او آئی سی کا ممبر ہے، پاکستان بھی او آئی سی کا ممبر ہے. تو لہذا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بہت سوچ سمجھ کے وہ فیصلہ کرنا چاہیے.
وہ تو وزیر دفاع نے جی میرا خیال ہے بغیر صاحب آپ نے سنا نہیں، وزیر دفاع نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں پارلیمنٹ سے بھی بات کی جائے گی اور عوام کو بھی اپنے اعتماد میں لیا جائے گا. تو اب ہم بات کرتے ہیں، یاسمین نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے. یاسمین آپ یہ بتائیے گا، یہ ساری باتیں ہم کر چکے ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے کیا کیا خبریں آ رہی تھیں، پاکستان جو ہے وہ ایران کا بھی اور سعودی عرب کا، دونوں حلیف ہیں پاکستان کے، کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ پاکستان اپنی اس امپورٹنس یا اہمیت کے پیش نظر دونوں ملکوں کے درمیان بیٹھ کر کوئی مصالحتی کردار ادا کر سکے؟
اس میں بہتر سب سے پہلے تو ایک بات جو کلیئرٹی مانگتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا معاملہ صرف یمن سے کسی ڈفرنس کا ہے سعودی عرب کا؟ ایسی بات نہیں ہے. یمن کو ایک لیسر پروونس کے طور پہ سعودی عرب کے بڑے عرصے سے وہ اس کو اپنے سفیئر آف انفلوئنس میں دیکھتے رہے ہیں. اور یہ جو ایران کے ساتھ یونائیٹڈ اسٹیٹس کی نیوکلیئر ڈیل کسی نہج پہ اس وقت پہنچ رہی ہے جس کی تھوڑی سی ٹویکنگ اور موڈیلٹیز کی ابھی بات ہم رہتی ہے، تو سعودی اور ان کے الائز کو جو گلف میں ہیں یہ خوف ہے کہ کوئی نیوکلیئر ڈیل اگر واشنگٹن اور تہران کے درمیان ہو گئی تو ایران کے ہاتھ آزاد ہو جائیں گے سیریا، لیبنان، عراق، بحرین اور اس قسم کی جگہوں کے اوپر ایران اپنا جو بھی اس کا بلنگ جس کو وہ سمجھتے ہیں اس کو کھل کے کھیل سکے. اور یمن میں وہ اس قسم کا جو ایران کی ایک انوالومنٹ ہے اس کو وہ برداشت نہیں کرنا چاہتے یا نہیں ماننا چاہتے. اب اگر ہم پاکستان کے رول کی بات کرتے ہیں تو ہم کو اس چیز کو ایک وائڈر پرسپیکٹو میں دیکھنا ہوگا کہ بات یہاں صرف یمن کی نہیں ہو رہی، یہ ایک جو پروکسی وار یا ایک شیعہ سنی وار برسوں سے
اور بڑے وقت سے چل رہی ہے, جس کو ہم مختلف ممالک میں, جن ممالک کا میں نے نام لیا, ہم دیکھتے رہے ہیں. تو ادھر صرف یمن کی صورت میں پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیے ایک بات میں یہ بتا دوں کہ اگر ہم تھوڑا سا مطالعہ کریں کہ سعودی عرب کی کتنی انفنٹری ہے, کتنے اس کے ٹینکس ہیں, فلاں فلاں اور لوگ ہیں, اس قدر ہیوج فوج ہے کہ پاکستان کو میرا نہیں خیال ضرورت ہے کوئی سعودی عرب کے لیے, یا سعودی عرب کو اس طرح اگر ہم دیکھیں اف اٹ کمز ڈاؤن ٹو نمبرز دفاع کرنے کی.
اچھا
چلیے اس بات کو اگر مان بھی دیا جائے, پاکستان ڈپلومیٹکلی اگر ایک کردار ادا کرنا چاہے یا اس کی ایفرٹ کرتا ہے, یہ دو طرح سے بہتر ہے. نمبر ایک, ادھر بھی ایک مصالحت کے وہاں پہ جو پوائنٹ آف ایریٹنٹس ہیں یمن کے معاملات, اور اس میں ہمیں تھوڑا سا تاریخ میں جانا پڑے گا کہ پہلے وہاں کس کی حکومت تھی, کس نے کس کے ساتھ وعدہ خلافی کی, ہوا یا کاؤنٹر کو ہوا,
جی
تمام ہسٹوریکل پرسپیکٹو کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کو مد نظر رکھیں گے تو پھر ہی ہم ایک دیانتدارانہ اور غیر منصفانہ نو امپارشل رویہ رکھتے ہوئے ہم کوئی
فیصلہ کر سکیں,
بروکرنگ کی ہیلپ کر تو سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور واضح کر دوں کہ جب ہم یہ بروکرنگ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں اس بات کا بھی خیال کرنا ہوگا کہ ہم اگر امپارشل نہیں رہیں گے تو 20% پاکستان کی اپنی آبادی شیعوں پہ مشتمل ہے. ہم ایک ٹیررزم کی وار اپنی باؤنڈریز کے اندر, ایک ہماری بڑی سخت وار, وی آر ان اے اسٹیٹ آف وار, اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے.
جی
تو اگر ہم وہاں ایک جنگ کی کیفیت پیدا کرتے ہیں, اس کا ایک بڑا زبردست کیسکیڈنگ افیکٹ ہمارے اپنے ملک پہ آئے گا. جو پاکستانی اس وقت وہاں 3000 کے لگ بھگ غالباً پاکستانی,
تو اس کا اس وقت پاکستان ظاہر ہے کہ متحمل نہیں ہو سکتا.
اس کے بعد سے ان لوگوں کو جو پاکستانی جیلوں میں ہیں, اب بعض اوقات آپ کسی چھوٹے موٹے بھی الزام میں جیل میں جاتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے الزامات ہوں, لیکن ایک لوکل مقامی ٹیلی ویژن کی رپورٹ کے مطابق یہاں پر یہ خبر ضرور آئی ہے کہ وہاں پہ جو لوکل آپ کے لوگ ہیں جیل میں, ان کی زندگی کو خطرہ ہے, ان کو تھریٹن کیا جا رہا ہے لوکل انمیٹس کی جانب سے. تو پاکستانی حکومت کا جو ایک پہلا کام ہے وہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہاں سے لوگوں کو ایکسٹراڈائٹ کرے. بعض لوگ شاید اپنے گھروں سے نہ نکل پائیں, بلڈنگ سے یا دوسرے پوائنٹ سے نہیں نکل پائیں.
جی وہ اس کے لیے بھی تو یاسمین کوششیں تو شروع ہو چکی ہیں نا, تو کچھ پہلی کھیپ آ بھی چکی ہیں.
پارلیمنٹ کی ایک بات ہو رہی تھی ابھی جو میں کلیئر کرنا چاہوں کہ دیکھیے اس قسم کی بات کرنا کہ پارلیمنٹ کو لیا جائے گا, میں نے جو آج میرا مراسلہ آیا ہے میں نے ایک بات بڑی واضح لکھی ہے اس میں کہ پارلیمنٹری اجلاس اگر ہوتا ہے تو اس کو میڈیا کور کرے تاکہ جو بھی مذاکرات ہوتے ہیں وہ ملک اور قوم کے سامنے آنے چاہیے. ہم اس وقت کسی نئے فرنٹ کو انڈر دا سرکمسٹانسز, ایک طرف آپ کا انڈیا کا بارڈر ہے, ایک طرف افغانستان کی سچویشن ہے,
تو اس میں متحمل نہیں ہو سکتے جو میرا
نئی نہج پہ بارڈر کھول لیں.
جی
یہ عقل مندانہ اور دانش
مندانہ رویہ نہیں ہوگا. جی اچھا شکریہ یاسمین. شمع آپ سے ایک میرا سوال ہے, اسٹریٹجسٹ اینالسٹ ہیں آپ, آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب اس نوعیت کے بحران پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ یمن میں آج کل کا بحران ہے آپ دیکھ رہی ہیں, ان میں کئی ممالک شامل ہو چکے ہیں, کئی دوسرے ممالک کے شامل ہونے کی بات ہو رہی ہے, پھر پراکسی وارس کی بات ہوتی ہے, پھر اس کے بعد یمن کی اپنی سیاسی صورتحال کی بات ہوتی ہے جس میں کئی دھڑے ہیں, قبائلی اسٹرکچر ہے, یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے, تو سفارتی سطح پر ایسی صورتحال سے نمٹنا کسی حد تک ممکن ہوتا ہے؟
بہجت بہت ایک ٹرکی سچویشن چل رہی ہے سفارتی سطح کی. سفارتی سطح پر آپ تب کر سکتے ہیں کوئی بھی بات یا کوئی بھی پیش رفت جب آپ نیوٹرل ہوں. یہاں پر یہ ہے کہ امریکہ, برطانیہ اور جو عرب لیگ ہے وہ کھل کر سعودی عرب کو بیک کر رہے ہیں, بلکہ کولیشن ہے 9 ممالک کی جس میں پاکستان بھی ایک حصہ ہے. تو ابھی جو ایک سوال آپ نے کسی سے پوچھا تھا, کیونکہ لائن بار بار ڈراپ ہو رہی تھی, وہ یہ کہ کیا پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے بٹوین ایران اور سعودی عرب.
جی
وہ کس طرح سے کر سکتا ہے جبکہ ہم پارٹ آف دا کولیشن ہیں؟ اب جو بھی میں نے ابھی پچھلی باتیں سنی ہیں اس میں یہ ہے کہ ہم صرف یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے اے فور برڈ کی بات نہیں ہے. سعودی عرب میں ہمارا جو ابھی وقت گیا ہے وہ یس اور نو کا وہاں پر ایکسچینج ہوگا کہ کیا آپ کر رہے ہیں, کیا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. پاکستان از ناٹ ان دا پوزیشن ٹو سے نو. ہم لوگ صرف گراؤنڈ بنا رہے ہیں ایک رائے عامہ, کیونکہ میڈیا بہت زیادہ پاورفل ہے اور بیکلش ہوا ہے ہر طبقے سے, سول سوسائٹی ہو یا سیاستدان ہو یا میڈیا ہو وہاں سے. تو ہم لوگ گراؤنڈ بنا رہے ہیں اس کا کہ ہم لوگ کس طرح سے خود کو پارٹ آف دا کولیشن ثابت کریں, اور ایونچولی ہم نے اس وار میں پارٹ بننا ہے. آپ یہ بات دیکھ لیجئے گا کہ وی ول بی پارٹ آف دا وار سفارتی کوششوں پر. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سچویشن ہو رہی ہے یہ ایگزیکٹلی ویسے ہی ہو رہی ہے جس میں رشیا نے لاسٹ ایئر انٹروین کیا تھا یوکرین میں, کہ ان کے پریزیڈنٹ کو اوور تھرون کر دیا تھا اور وہاں پر بغاوت ہوئی تھی, لیکن پوری دنیا نے اس پر ریزسٹ کیا تھا کہ نہیں رشیا نے غلط کیا ہے, کیونکہ یہ تھا کہ وہ رشیا تھا. یہاں پر یہ ہے کیونکہ سعودی عرب ہے تو بال از ان دس سائڈ آف دا کورٹ, تو وہ یہ ہے کہ پوری دنیا اس کو بیک اپ کر رہی ہے, چاہے اس میں آئل کا انٹرسٹ ہو یا سعودیہ کی اپنی جو پوری دنیا میں ایک حیثیت ہے اس کا انٹرسٹ ہو. تو وہ یہ ہے کہ اس طرح کی جب کوشش ہو تو پھر سفارتی چیزیں نہیں ہوتی. آپ جب ٹیبل پر بیٹھتے ہیں, جس طرح بھی بانکی مون نے بھی نیگوشیشنز کی ایک کہی ہے کہ یو این جو ہے وہ میڈیشن کا رول کرے گی اور ان کو نیگوشیشن کی ٹیبل پر لائے گی, تو وہ ایکولی دونوں کو ٹریٹ کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ ایک سائڈ کو آپ کہتے ہیں کہ یہ کرمنل اور باغی فیکٹر ہے یا یہ دہشت گرد ہیں یا یہ ریبلز ہیں, یہ نہیں ہوتا. آپ نے دونوں کو ساتھ رکھنا ہوتا ہے, کیونکہ ابھی یاسمین بالکل ٹھیک بات کر رہی تھی کہ کیا یہ کو ہے یا کاؤنٹر کو ہے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ سالے کی گورنمنٹ کو کس طرح اوور تھرون کر دیا. تو اس وقت انہوں نے عرب اسپرنگ کا لیا تھا, لیکن جب وہ بیکلیش ہوا اور منصور ہادی کو کر دیا ہے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ لیجیٹمیٹ پریزیڈنٹ ہے. تو جب یہ ساری پالیٹکس انوالوڈ ہو تو آپ کی سفارتی کامیابی نہیں ہو سکتی, کیونکہ کوئی بھی بات جب آپ بیٹھتے ہیں ایک ٹیبل پر تو آپ کو امپارشل ہونا پڑتا ہے. بدقسمتی سے یا جو بھی اس وقت سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ بیک اپ کر رہی ہے سعودی عرب کو, اور ہر ملک جو ہے وہ اس کے لیے اپنی وہ تاویلیں گھڑت رہا ہے, انکلوڈنگ پاکستان, کہ کس طرح سے اس وار کو لیجیٹمیٹ کیا جائے. جو کہ میں ایک لائر بھی ہوں اور لا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب تک آپ کو یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا اپروول نہیں ہوتا, چاہے آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی اٹیک کرے وہ انلیجیٹمیٹ ہے.
اب ہم بات کرتے ہیں, یہ لمبا ہو گیا ہمارا سیگمنٹ, اس کے بارے میں میرے پاس کچھ اور بھی سوالات تھے, کچھ اور بھی میں بات کرنا چاہتی تھی. اب آخری میرے پاس جو ہے, شمالی وزیرستان میں متاثرین کی واپسی کا پہلا مرحلہ شروع ہو گیا ہے, اور واپسی کا یہ عمل شروع ہوا ہے قبائلیوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ہے جس میں مختلف قبیلوں نے اس بات کے لیے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنی اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اپنے اپنے علاقوں میں امن قائم کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس سلسلے میں آپ کو ہم ایک قبائلی زوما میں سے ایک مہم مالک غلام خان, انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے جو بات کہی ہے, آئیے پہلے آپ کو وہ سنواتے ہیں, پھر کوئی کامنٹ کریں گے. آخر میں ہماری کچھ بھارت سے بھی ایک کامنٹ ہمیں لینا ہے.
ہمارے جو تین بڑے بڑے بازار, میرانی بازار, میران شاہ بازار, دہیل بازار میں ہمارا اربوں روپے کا سامان نقصان ہوا, خود وہ تباہ ہو گیا. ان کا کوئی اس نے وہ ہمارے ساتھ وہ اعتماد میں نہیں لیا کہ اس کا کیا کیسا ہے. ہمارے جو وہاں تعلیمی ادارے وہ بھی گرا ہوا ہے, وہ بھی کئی طرح وہ کھلا کرنا ہے. ابھی تو اس نے ہم نے اعتماد میں نہیں لیا. حکومت کو چاہیے کہ ہم اعتماد میں لیا جائے, ہمارے ساتھ ایک میز پر بھیج جائے کہ ہم وہاں پہ جاتے ہیں کی طرح جاتے ہیں.
بگے خان, آپ مجھے یہ بتائیے گا, سوات میں جب بحالی واپس ہوئی تھی, سوات میں پہلے فوجی کاروائی ہوئی, اس کے بعد فوج کی نگرانی میں ان کی بحالی عمل میں آئی اور کافی حد تک وہاں پر معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو قبائلی زوما کہہ رہے ہیں اور خاص طور پر یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات بھی کریں, اعتماد سازی کی صورت بھی ہو اور اس کے بعد ان کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کوئی لائحہ عمل طے کیا جائے, وزیرستان میں واپسی اور بحالی کے عمل کے بارے میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ دفاعی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے گا ذرا.
یہ ہے کہ فوج کی نگرانی میں یہ آئی ڈی پیز کا جو واپسی ہے وہ معاملہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے, اور اپنے ایریا میں یہ جا رہے ہیں, وہ تمام ایریا جہاں پہ فوج نے کلیئر کر دیا ہے کہ جی اب یہ ایریا سیف ہیں, سیکیور ہیں, اور جو آئی ڈی پیز ہیں اب وہ واپس آ سکتے ہیں. اور ظاہری بات ہے جن کے گھر جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں, وہ ان کی ریکنسٹرکشن ہوگی, وہ بھی حکومت کا ایک بڑا پروجیکٹ ہے کہ کیسے ان کو فائنینشلی کمپنسیٹ کیا جائے. اور یقیناً جو لوکل سیکیورٹی ہے وہ اس کو بھی بحال کیا جائے گا, لیکن فوج کا اوور آل وہاں پہ پریزنس جو ہے فرام دی اینٹی ٹیررزم پوائنٹ آف ویو, وہ فوج کی جو پریزنس ہے وہ تو قائم رہے گی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 95%
آف شمالی بلوچستان وہ کلیئر کرا لیا گیا ہے. ساؤتھ بلوچستان تو پہلے کلیئر ہو گیا تھا, شمالی بلوچستان میں بھی صرف 5% یا تھوڑی ایک دو پاکٹس ہیں پاک افغان بارڈر پہ شمال ہو گیا دتا خیل, جہاں پہ ابھی بھی مزاحمت ہوتی ہے جب اکراس دا بارڈر وہ آ جاتے ہیں افغانستان کی طرف سے تو وہاں پہ جھڑپیں ہوتی ہیں. یا خیبر ایجنسی میں ایک پاکٹ ہے جو تیرا ویلی, جہاں پہ ابھی بھی فائنل کلیئرنس آپریشن جو ہے وہ ہو رہے ہیں. تو کہنے کا میرا مقصد یہ کہ پاکستان آرمی نے, کہ کور آف انجینئرز نے, پاکستان آرمی نے اپنے پورے وسائل سامنے لا کے انہوں نے استعمال کرتے ہوئے جہاں جہاں سکول تباہ ہوئے ہیں, جہاں جہاں اور انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے, اس کی بحالی کے لیے, اس کی ریکنسٹرکشن کے لیے وہاں پہ کام پیرل میں ہو رہا ہے. بلکہ آپ یہ بھی سن کے حیران ہوں گے کہ ساؤتھ وزیرستان میں اور اب وہ نارتھ وزیرستان میں بھی جال پھیلانا چاہ رہے ہیں, ایک سینٹرل ٹریڈ کوریڈور امریکنز کی مدد سے بنایا مکمل کیا جا رہا ہے, اباؤٹ 716 کلومیٹر آف روڈ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی, جو کہ ایک آلٹرنیٹ روٹ ہوگا, ٹریڈ کوریڈور ہوگا فرام کے پی کے فاٹا ٹو افغانستان. اور تو لہذا جو لانگ ٹرم پلان ہے وہ یہ ہے کہ وزیرستان ہو یا پورا فاٹا ہو, اس کو اوپن اپ کیا جائے, اس کو لنک کیا جائے ود دی سینٹرل ایشین اسٹیٹ بائی افغانستان, تاکہ یہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی بحال ہو, یہاں پہ لوگوں کو اپرچونیٹیز ملے اور ان کی بزنس ایکٹیویٹیز جو اس طرح ماضی میں تھا وہ ہو جائیں. لیکن یہاں کے قبائلی جو ہے سارے, جو بالکل امن پسند ہے, وہ بالکل چاہتے ہیں کہ اب وہ پہلے جیسے حالات پیدا نہیں ہونے چاہیے. اور میرا خیال ہے یہی وجہ ہے کہ اب انہوں نے بھی اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ وہ کنٹریبیوٹ کریں گے لوکل سیکورٹی. اور جس طرح مرضی میں فارن فائٹر آگے تھے افغانستان سے اور وہ پھر یہاں پہ رہے, انہوں نے یہاں پہ گھر کرائے پہ لیے, کچھ شادیاں بھی کی, یہاں رہ گئے اور ظاہری بات پہ انوالو ہو گئے, یہ تمام دہشت گردی کا ایپی سینٹر بن گیا شمالی بلوچستان. میرا خیال ہے اب وہ صورتحال دوبارہ نہیں آ سکتی, کیونکہ وہ تمام ملٹنٹ گروپ ان کو وہاں سے شمالی بلوچستان سے ایویکٹ کر دیا گیا ہے. لوگ کوئی مارے گئے ہیں, کوئی بھاگ گیا افغانستان میں, ان کا جو کمانڈ کنٹرول سینٹر تھا, ان کا جو کمیونیکیشن انفراسٹرکچر تھا, وہ تمام سمیش کر دیا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ نے لنک کرنا ہے کراچی کے آپریشن کے ساتھ, کیونکہ کراچی میں بھی ان کے جو لنکیجز ہیں وہ ملتے تھے, اب ان کو بھی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے توڑنے کے لیے, تاکہ کسی طرح کراچی کی صورتحال کا تعلق جو ہے جو ماضی میں تھا وزیرستان سے یا فاٹا سے وہ بالکل ختم کر دیا جائے. میرا خیال ایک بھرپور آپریشن ہو رہا ہے اور جو پاکٹس آف ریزسٹنس رہ گئی ان کو کلیئر کیا جا رہا ہے. اور آئی ڈی پیز کی بحالی, یہ فاٹا کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کی میرا خیال پوری کمٹمنٹ ہے کہ لوگوں کو بحال کرنا ہے. انہوں نے بڑا سفر کیا ہے, انہوں نے بڑی قربانی دی ہے.
جی شکریہ,
آگے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں.
بہت شکریہ برگے خان. ہمارے ساتھ تھے یاسمین. آپ سے اور شما سے ایک کوئک کامنٹمنٹ لینا چاہوں گی. آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جس طرح سوات میں بڑے مؤثر انداز میں بحالی ممکن ہو گئی تھی, یہاں شمالی وزیرستان میں جیسے کہ برگر خان نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ بہت سارے کام کیے جا رہے ہیں اور اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, خاص طور پر اس لیے بھی کہ وہاں پر اقتصادی مواقع بھی پیدا کیے جائیں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مین اسٹریم میں لایا جائے. کس حد تک کامیابی دیکھتی ہیں؟
دیکھیے, کامیابی اسی صورت میں ممکن ہو سکتی ہے جب ایک جینوائن ایفرٹ ہو حکومت کی طرف سے, اور جو ایک جو حالات جس قسم کے چل رہے ہیں لوگوں کی طرف سے, لوگ بھی اس میں ایک پازیٹیولی پارٹیسپیٹ کریں. اس میں تھوڑا سا میں ایک آپ کو حوالہ دینا چاہوں گی, سوشل ایگریمنٹ نارتھ وزیرستان 2015 کا جو ایک رپورٹ آئی کہ یہ سائن کرایا گیا ہے لوگوں سے کہ جو لوگ ہیں وہ ریسپانسبل ہوں گے کہ نارمیلسی کی سچویشن وہاں کریٹ ہو, جس میں ہیوی ویپنز لوگ نہیں رکھ سکتے, چھوٹے ہتھیار رکھ سکتے ہیں, وہ رجسٹر کروائیں گے, مختلف اس میں کلاوز شامل ہیں. اور اگر جو لوگ ہیں, یہ 8 صفحے کا ایک سوشل ایگریمنٹ ہے, ایک ڈاکیومنٹ ہے, اور جو پولیٹیکل ایجنٹ ہے خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی طرف سے, فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے, وہ فرسٹ پارٹی اور جو 4 میجر ٹرائبز ہیں نارتھ وزیرستان کے, وہ سیکنڈ پارٹی اس میں قرار دیے گئے ہیں. اور اگر کوئی ٹرائب اپنی ذمہ داریاں ایف ٹی آر کے اندر جو لکھا گیا ہے فیل کرتا ہے, تو حکومت تمام انسینٹیو اس ٹرائب یا اس قبیلے سے
ले सकती है, जिसमें उनका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड भी कैंसिल हो सकता है, पासपोर्ट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी कैंसिल हो सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज समेत उनके मकानात के कॉन्फिस्टिकेट या डिमोलिश हो सकती हैं, और वो उस इलाके से उनको इलाका बदर भी किया जा सकता है। और जो जिम्मेदारी है पीस सिक्योरिटी की और एक सुकून की इस इलाके में, वो लोगों पे डाल दी गई है। इधर थोड़ा सा मेरा इसलिए इख्तलाफ है
जी
कि बुनियादी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनली ये
जी, यास्मीन जरा क्विक हो जाइए, क्विक कमेंट करिएगा मुझे, मेरे पास
एक थोड़ा सा बैलेंस जरूरी है। हुकूमत की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें और लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें, लेकिन फेलियर की सूरत में पिनलाइज सिर्फ लोकल लोगों को कर देना, इससे लोगों के ग्रीवियंसेस बढ़ भी सकते हैं बहुत ज्यादा।
लेकिन जो हुकूमत की तरफ से इकदाम किए जा रहे हैं उनके बारे में जाहिर है आप इन चीजों के बारे में काफी कुछ लिखती भी आई हैं, इसके बैकग्राउंड की भी बात आपने की है, आपने उस मुआहदे की भी बात की है, लेकिन आप ये समझती हैं कि अब ये जो सारी सूरत हाल पैदा हुई है और लोग घरों से बेघर हुए हैं, बहुत सारे दिन उनको मसाइल का सामना रहा है, तो वो खुद भी ये मुमकिन तौर पर कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरह से मामले को बेहतर बनाया जाए और कबाली जोमा के साथ मिलकर अमन की सूरत की जाए।
यकीनन बेजत लोग तो यही चाहते हैं, कोई भी दरबदर या बेघर होना नहीं चाहता है, लेकिन जब लोग वापस आएंगे
जी,
उस वक्त इर्द गिर्द क्या सोशियो इकोनॉमिक ऑन ग्राउंड सिचुएशन डेवलप होती है
उस पर डिपेंड करता है।
सेटलमेंट जब होगी तो क्या वो मौके जो प्रॉमिस किए जा रहे हैं और काम किए जा रहे हैं उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट ग्रास रूट लेवल तक जाता है या मुकम्मल तौर तक नहीं जाता है?
अच्छा,
इसमें बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर्स भी आ जाते हैं।
यास्मीन
यहाँ तौर पे
यास्मीन यहाँ हम शमा से आखिरी कमेंट लेते हैं क्योंकि अभी डॉक्टर मुनीश कुमार से हम बात करना चाहते हैं, एक बाबरी मस्जिद के बारे में एक खबर आज हमारे पास आई थी। शमा आप एक क्विक कमेंट करिएगा, आपके ख्याल में जो सारे इकदाम किए जा रहे हैं काफी हद तक मौसर साबित होंगे बहाली के अमन में?
अगर फौज वहां पर प्रेजेंट रहती है और मेक श्योर करती है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है और जो सारी सिचुएशन है वहां पर यह है कि फौज की और रूल ऑफ लॉ की एक मुकम्मल प्रेजेंस भी हो और यह है कि अश्योरेंस भी हो जो कबायली हैं ताकि कोई उनको फोर्स ना करे और कोई इनको डरा धमका कर दोबारा से वो ना मुज्तमा हो, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा एफर्ट होगा। लेकिन स्वात में आप देखें कि स्वात जो था उसकी जो स्ट्रेटेजिकल पॉइंट था और जो जियोग्राफिकल पॉइंट था वो दूसरा था, बिल्कुल अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है, तो यहाँ पर फौज को विजिलेंट होना पड़ेगा।
बहुत 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 शुक्रिया शमा जुनेजा, हमारे साथ थे हमारे प्रोग्राम का अब बिल्कुल आखिरी हमारी सेगमेंट है और हमें भारत से ज्वाइन किया है डॉक्टर मुनीश कुमार ने। आदाब डॉक्टर मुनीश। डॉक्टर मुनीश आप मुझे सुन रहे हैं, माफ कीजिएगा थोड़ी देर होगी, हमारी बाकी सेगमेंट्स का टाइम थोड़ा लंबा हो गया। मुझे एक क्विक कमेंट दीजिएगा, आज भारत की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाबरी मस्जिद के इन्हदाम के मामले में भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर रहनुमा है एल के अडवाणी, उसके अलावा मुरली मनोहर जोशी समेत 18 अफराद के खिलाफ नोटिस जारी किए गए हैं और जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है। अब आप इस मरहले पर इस केस की नौयत के बारे में क्या कहेंगे और आइंदा दिनों में क्या पेशरफ्त या क्या डेवलपमेंट इस सिलसिले में हमारे सुनने वालों को बताइए?
देखिए ये बहुत ही बढ़िया फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग ये अर्जी लेके गए थे कि बाबरी मस्जिद का जो शहादत जो हुई थी उसकी वो प्री प्लान्ड था या एक भीड़ ने अचानक से एट रैंडम इस तरह का काम किया, इस बात को लेकर के ये लोग कोर्ट में गए थे। लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट में इन लोगों को बरी कर दिया गया था, लेकिन फिर भी यहाँ के कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि भाई इसमें जांच ठीक से नहीं हो पाई, सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ज्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया। तो सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान में बहुत ही ये कहें ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है और बिल्कुल ही इससे जो है एक चीज जरूर होगा कि हिंदुस्तान के अंदर में जो माइनॉरिटीज हैं उनके अंदर और खास करके वैसे माने हिंदू का एक बड़ा वर्ग है जो मुसलमानों से ज्यादा बाबरी मस्जिद की लड़ाई लड़ रहा है, उनके लिए एक फेथ इस्टेब्लिश करेगा कि इसको फिर से इससे एक्सप्लेनेशन लिया जाए, फिर से इसकी जांच की जाए और इसके ऊपर फिर से सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सारे ढंग से उसको देख करके अपनी निगरानी में उससे कुछ फैसला करेगा। अच्छा। तो ये एक वेलकम डिसीजन है जो हिंदुस्तान के हिंदुस्तान में मीडिया भी और सारे लोग भी इसको वेलकम कर रहे हैं, और ये होना भी चाहिए कि अगर किसी ने साजिश के तहत इस बाबरी मस्जिद को गिराया तो उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए।
अच्छा डॉक्टर मनीष, हमारे पास आखिरी 30 सेकंड्स हैं, आप समझते हैं कि हुकूमत अब भारतीय जनता पार्टी की है, इसका कोई असर पड़ सकता है इस सारे मामले पर?
इसका कोई असर नहीं पड़ सकता। सुप्रीम कोर्ट आप देखिए, हिंदुस्तान के अंदर में कोयला घोटाला हुआ, हुकूमत कांग्रेस पार्टी की थी, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान में एक जिसको कहते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म में विश्वास रखता है, वो जब उसको लगता है कि भाई सरकार के इसमें इंटरफेरेंस हो रहा है तो वो सारे जांच को अपने कंट्रोल में ले लेता है। जिस तरह से कोयला घोटाला, जो बहुत सारे घोटाले जो हिंदुस्तान के अंदर में हुए हैं, वो सरकार के रहते हुए सरकारी लोगों को, मंत्रियों को जेल भेजा है।
अच्छा, तो इसलिए
इसमें कोई मतलब सको सुबह की कोई जगह नहीं है कि सरकार किसी की भी रहे, अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात को ठान लेगा
तो वो मामला तय हो जाएगा
और पनिशमेंट मिलना चाहिए तो ये जरूर होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनीष कुमार हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, आपसे मेरी फिर भी बात होगी, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हुआ चाहता है। मेजबान बहजत, मेरे साथ प्रोड्यूसर अंजुम हैरल गिल और इंजीनियर्स हैं रॉब मैकलिन और रशाद समेत, हम सबको इजाजत दीजिए ये प्रोग्राम खत्म करने की। आपसे हमारी मुलाकात फिर होगी इसी प्रोग्राम में। हमारे इस प्रोग्राम को सुनते रहिए और हमसे राबते में रहिए। बहजत अब आपसे इजाजत चाहती है, अल्लाह हाफिज।
जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के वाकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।